इस सिलसिले में मैं कुरान से कुछ अर्ज करने के लिए कोशिश करता हूँ और खुदावंद को जिस तरह मंजूर हो। 80 नंबर के सूरा में कुछ खास आयतें हैं, उनमें से कुछ पाने के लिए मैं अजीज से कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज ऐसा न कीजिए, कुरान महज एक नसीहत की चीज है, ये इसका तर्जुमा है। यानी हरगिज ऐसा नहीं, बल्कि कुरान एक अमली नसीहत है। कुरान की एक अमली सूरत है रूहानियत में, और वो अमली नसीहत वाकियात मौजज़ात की शक्ल में है कि अगर कोई शख्स उन वाकियात मौजज़ात को देखे, उनका मुशाहिदा करे, तो अलबत्ता उनको फरामोश कभी नहीं कर सकता है। ये मकामी रूहानियत पर कुरान की एक रूहानी शक्ल है, उसकी एक अकली शक्ल है। बेशक जाहिर में कुरान एक दुनियावी तहरीर में है, लेकिन मकामी रूहानियत पर ये एक मौजज़ा है, और ये अज़ीमुश्शान रूहानी वाक़ियात के तौर पर मौजूद है। अमन शाह ज़करा, सो जो चाहे इस कुरान में आगे से आगे बढ़कर इसको याद करें, इसके वाक़ियात को, इसकी हिकमतों को, इसके बेदों को और असरार को। फी सुहूफिन मुकर्रमा, इज्जत वाले सहीफों में कुरान है। रूहानियत के एक आला मकाम की तरफ इशारा मिलता है। मरफूअतिन मुतहर्रा, ये सहीफे बुलंद किए गए हैं और पाक किए गए हैं। देखिए कि मरफूअतिन मुतहर्रा ये दोनों लफ्ज, जैसे कि हमारे अजीजान जानते हैं, ऐसे लफ्ज हैं कि इन पर फेल वाक़ा हो चुका है, इनको बुलंद किया गया है और इनको पाक किया गया है। इस मकाम पर एक अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान की अमली तावील हर कामयाब मोमिन को उसकी अपनी ज़बान में मिलती है, और वो ज़बान और वो अल्फाज और वो मिसालें बुलंद की जाती हैं। इस मकाम पर और मज़ीद वजाहत करना चाहिए, क्या ये मुमकिन है कि बंदा ये मोमिन का आमाल नामा भी वहाँ तक बुलंद हो जाए जहाँ पर कुरान की तावील है? लेकिन अहले ज़ाहिर में से कोई आलिम इस बात पर भरोसा ही नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा कि जहाँ पर सारी हकीकतें मिल जाती हैं, उस मकाम पर बंदा मोमिन का आमाल नामा कुरान के साथ मिल जाता है। इस मरफूआ और मुतहर्रा में ये इशारा है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हजरात इस सिलसिले में मज़ीद सवाल भी करें किसी मौके पर। जो मैंने आज बहुत ही अजीब बात कही कि हकीकत की बुलंदी पर यहाँ पर सारी हकीकतें जमा हो जाती, तो मोमिनीन का जो आमाल नामा है वो कुरान की تعویل کی صورت میں بدل جاتا ہے. یا اگر مزید کہنا ہے اور کوئی ڈر نہیں ہے تو یہاں تک بھی کہیں کہ قرآن اور اعمال نامہ ایک ہو جاتے ہیں. رعایہ سفر کرام برارہ, فرشتوں کے ہاتھ میں یہ صحیفے ہوتے ہیں, تو کون ہیں فرشتے؟ مقامی عقل پر جو سب سے عظیم فرشتہ ہے, گو کہ وہ ایک ہی ہے لیکن وہ بہت ہے. جہاں ساری حقیقتیں مل جاتی ہیں اس میں واحد جمع کی نمائندگی کرتا ہے اور جمع واحد بن جاتے ہیں. ایک فرشتہ بہت سارے فرشتے کہلاتا ہے, اسی کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, وہ موتیوں کی کتاب. وہ ایک صحیفہ ہے لیکن بہت سے صحیفے ہیں. کرام برارہ, وہ فرشتے بزرگ ہیں اور نیکوکار ہیں, یعنی اس کی عظمت تو بزرگی کا کیا کہنا اور اس کی نیکی اور احسان کا کیا کہنا. وتل الانسان ما اکفر, انسان اگر ناشکری کرتا ہے یعنی ایسی رحمتوں کو نہیں مانتا ہے اور ان رحمتوں کی طرف آگے جانے سے انکار کرتا ہے, یا جو وسیلہ ہے اس کو نہیں اپناتا ہے اور نور سے انکار کرتا ہے, تو اس ناشکری سے وہ مارا جاتا ہے. تو یہاں پر میں نے اپنے عزیزوں کو کچھ اشارے بتا کر آئندہ اس پر بحث کرنے کے لیے صورت پیدا کر دی. یہاں پر سورہ دہر ہے جو 76 نمبر کا سورہ ہے, اس میں سے ایک آیت آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں, بلکہ آیت کا ایک حصہ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور بہشت میں ان کا پروردگار ان اہل جنت کو ایک پاک شراب پلائے گا, ایک پاک پینے کی چیز پلائے گا. یہ شراب پینے کی چیز ہے, رتن شراب بھی ہو سکتی ہے اور پینے کی چیز کے معنی میں بھی ہے, مگر یہاں یہ لفظ قابل غور ہے کہ وہ پاکیزہ شراب ہے, اس کے پینے سے اہل جنت پاک اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کی تاویل امام کی محبت سے, اہل بیت کی محبت سے کریں تو یہ تاویل غلط نہیں ہوگی, کیونکہ پاکیزگی کا ایک بہترین وسیلہ اسلام میں اہل بیت کی محبت, اور زمانے میں اہل بیت کا اطلاق امام وقت پر ہوتا ہے, تو امامی وقت کی محبت ایک ایسی پینے کی چیز ہے کہ اس کے پینے سے مومن کا باطن یعنی عقل اور روح پاک ہو جاتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ جب بھی ایک خوش نصیب مومن امامی عالی مقام کی محبت کی شراب سے سرشار ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے یکایک ہر قسم کے خیالات دور ہو جاتے ہیں اور اس کی توجہ صرف یاد مولا کی طرف رہتی ہے. اس مثال سے ظاہر ہے کہ امامی زمان کی محبت کی کیا شان ہے اور کتنا زبردست اثر ہے. اس لیے یہ ہر مومن کا فرض بنتا ہے کہ امام کی محبت کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں. یہ محبت ذکر و عبادت سے حاصل ہو جاتی ہے, یہ محبت علم و معرفت سے حاصل ہو جاتی ہے. ذکر عبادت سے اس میں اضافہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو طرح طرح کی آلائش ہے وہ عبادت سے زائل ہو جاتی ہے, اور پھر امام کی محبت ایک مقدس شے ہے تو وہ اس تطہیر و تزکیہ کے بعد آ سکتی ہے, اور آلودگی میں, گناہ کی آلودگی میں وہ محبت کبھی ٹھہر نہیں سکتی ہے. اور علم سے امام کی محبت میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ علم امام کی خوبیوں کو, اس کے کمالات کو اجاگر کرتا ہے, اور علم ایک مشاہدہ ہے, علم ایک نظر ہے, علم ایک آنکھ ہے جس کے سامنے امام کی خوبیاں آ جاتی ہیں, تو تب امام سے عشق پیدا ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی چیز کا عاشق اس وقت ہو جاتا ہے جب کہ اس کے بارے میں سنتا ہے, اس کی خوبیوں کو سنتا ہے, اس کے کمالات کو سنتا ہے یا دیکھتا ہے. اس کے بغیر, دیکھے بغیر اور سنے بغیر اور اوصاف کے بغیر کسی شے کا عشق دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے. اس لیے علم کے وسیلے سے جس قدر بھی زیادہ امام کے اثرات ظاہر ہو جائیں, امام کے بیت, اس قدر امام سے عشق ہو جاتا ہے. اس کی ایک نگیٹیو مثال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کمزور مرید امام سے روگردان اس وقت ہو جاتا ہے جب کہ اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, اور امام کی خوبیوں پر اس کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے, پھر وہ ایک طرح سے اندھا ہو جاتا ہے, امام کے نور کو نہیں دیکھتا ہے, نہیں سمجھتا ہے, وہ نتیجے کے طور پر وہ امام سے روگردان ہو جاتا ہے. اب جہاں امام کے نہ پہچاننے سے لوگ ڈاکتے ہیں, وہاں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام کی شناخت سے اور امام کی خوبیوں کے ظاہر ہونے سے امام سے زیادہ سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بہشت میں جو شراب ہے, جو پینے کی چیز ہے, اس کی بات چلتی تھی. قرآن کے موضوعات میں سے ایک موضوع تطہیر کا ہے, یعنی پاکیزگی کا, اور یہ موضوع بہت ہی عالیشان ہے. اس موضوع کے لیے توئین ہا اور را ایسے مادہ کے الفاظ بھی ہیں جیسے طہارت اور طہور وغیرہ, اور زے کاف واو کے مادہ مادہ سے الفاظ بھی ہیں جیسے لفظ زکات وغیرہ. تو یہ سب ملا کر قرآن کا ایک موضوع بنتا ہے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ کبھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر قرآن فہمی کے سلسلے میں سبجیکٹ وائز کوشش بھی کریں گے, اور اس سے کیا ہوگا, اس سے جو اصل موضوع ہے اس کا پتہ چلے گا. اور یہ الفاظ جو ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں ایک دوسرے پر روشنی ڈالیں گے. چنانچہ جو طہارت ہے یعنی پاکیزگی یا تطہیر ہے, بڑا اہم موضوع ہے, اور خداوند عالم نے اہل بیت اطہار کے تزکیے کا ذکر فرمایا ہے, ان کی تطہیر کا, اور ان کی شان میں ایک خصوصی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس معلوم کی حیثیت سے سوچنا ہے کہ جو فضیلتیں قرآن میں پیغمبروں سے مخصوص ہیں، اماموں سے مخصوص ہیں، انہی فضیلتوں سے مومنین کو بھی رسائی ہو جاتی ہے مگر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں کہ وہ اس رستے پر چلتا ہے جو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا رستہ ہے. اگر یہ حقیقت ہمارے دل میں اترتی ہے اور ہم اسے قبول بھی کرتے ہیں تو چلیے اس کے وسیلے سے ایک بات بتاتے ہیں. جب ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شک ہم یہ درود سب سے پہلے انحضرت کے لیے پڑھتے ہیں اور پھر آپ کے آل پاک کے لیے پڑھتے ہیں، تو کیا دیگر مومنین بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ آپ کسی عام محفل میں اس مسئلے کو چھیڑیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا ایک نیا مسلک ہے، یہ بات مشکل ہے وغیرہ. لیکن یہ حقیقت ہے، مومنین بھی اسی صلوات میں شامل ہیں. بھلے آپ اپنے عام لیکچر میں یا عام آواز میں اس کو نہ بتائیں، لیکن اپنے طور پر سمجھ لیجیے ایک حقیقی اسماعیلی کی حیثیت سے. میں اس سلسلے میں ہر طرح کے ثبوت کو فراہم کرنے کے لیے خود کو پیش کرتا ہوں. ایک ثبوت، کیا اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی صلوات میں سلمان فارسی شریک ہے یا نہیں؟ میں بہت ہی عاجزی سے اور مخلصانہ طور پر آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ شاید قبول کریں گے کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلمان و منا اہل بیت، تو سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. پھر میں پوچھوں گا کہ مختلف زمانوں میں، یعنی مولا علی کے زمانے کے بعد، حضرت کے زمانے کے بعد اتنے امام ہوئے ہیں، ان اماموں کے زمانے میں کچھ سلمان جیسے افراد مومنین ہوئے یا نہیں؟ آپ اس باب میں نہ نہیں بول سکتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے ہمارے پیر بزرگ ہیں، حدود دین ہیں. اور میری بات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ ہمارے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم یا نہ خیال کرو کہ صرف سلمان فارسی نے اتنی ترقی کی اور کوئی یہ ترقی نہیں کر سکتا. اس سلسلے کے بہت سے فرامین آپ کو مل سکتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں محمد کے روحانی فرزند بھی شرک ہے. اور ایک اور دلیل میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی روشنی میں درود مومن کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال ذرا میں الگ کروں گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مومن کے لیے صلوات جائز نہیں، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے مومنین پر درود بھیجتے ہیں. کیوں؟ ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور میں لے آنے کے لیے. تو گفتگو کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ تطہیر ایک عمل ہے، ایک رحمت ہے، سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ درجے پر اہل بیت کے لیے، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حدود کے لیے، اور پھر مومنین کے لیے. ہمیں قرآن کے کلیے کو سمجھنا چاہیے، ایک ایسے کلیے کو جان کر رکھنا چاہیے کہ اس کی روشنی میں ہمارے بہت سے سوالات کے جوابات ملیں. اور وہ بنیادی کلیہ یا اصول یہ ہے کہ خدا نے فرمایا صراط مستقیم پانچ گروہ کا رستہ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء صالحین اور تابعین، مومنین جو ہیں وہ تابعین میں آ سکتے ہیں، اور اسی راہی مستقیم پر چلنے میں ساری فضیلتیں اور تمام کرامتیں آ جاتی ہیں. لہذا قرآن میں براہ راست بھی فرمایا گیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم بها وتزکیہم وصل علیہم انا صلواتک سکن لہم. اسی آیت میں مومنین کی تطہیر کا بھی ذکر ہے، تزکیہ کا بھی ذکر ہے، اور صلوات کا بھی ذکر ہے. وہ اس طرح سے کہ اے رسول، آپ مومنین کے مال میں سے ایک صدقہ کو لیجئے تاکہ آپ کے اس صدقہ لینے سے آپ ان کو پاک و پاکیزہ کر سکیں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے اور ان کے لیے صلوات بھیجیے. وصل علیہم، اس کا ترجمہ بہت سے مفسرین بلکہ سب کے سب، اور دعا دیجئے یا دعا کیجئے، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. اور حالانکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ ان کے لیے درود بھیجیں. درود اس لیے بھیجیں گے کہ خدا جہاں اپنے فرشتوں کے ساتھ مومنین پر درود نازل فرماتا ہے، تو وہ درود پیغمبر کے توسط سے آ سکتی ہے اور امام کے توسط سے آ سکتی ہے. تو مومنین پر خدا کی طرف سے جب درود ہے، تو وہ درود پیغمبر اور امام کی طرف سے، ان کے توسط سے آ سکتی ہے. میں اپنی اس چھوٹی سی گفتگو میں مومن کی فضیلت بیان کرتا ہوں. مومن کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کا پتہ صرف اور صرف اسماعیلی مذہب میں چل سکتا ہے. دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے تو ایسی بڑی فضیلتوں سے لوگوں نے خود کو دور کرا دیا ہے، اور وہ گمان بھی نہیں کرتے ہیں. مگر صرف ایک اسماعیلی مذہب ہی ایسا ہے جس میں امام نے ترقی کا اور روحانیت کا راستہ کھول کے رکھا ہے، اور بہت بلندی تک مومن کی ترقی ہے، یہاں تک کہ مومن خدا سے واصل ہو جاتا ہے. میرے نزدیک حدیثوں میں سے اس سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ خوشخبری دینے والی حدیث ہے نہیں جس میں ارشاد ہوا ہے کہ یا بنی آدم اتوانی اجعلک مثلی حیین لا تموت وغنیاً لا تفتقر وعزیزاً لا تزل. اے ابن آدم، میرا کہا مانو تاکہ میں تجھ کو خود ایسا بناؤں گا، ایسی حیاتی جاویدانی عطا کروں گا کہ تو کبھی نہ مرے گا، اور ایسی دولتی لازوال عنایت کروں گا کہ تو کبھی محتاج نہ ہو جائے، اور ایسی عزت دوں گا کہ تو کبھی ذلت نہ اٹھائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مومن کو اس حدیث کی تعویذ بنا کر گلے میں باندھنی چاہیے، مثال کے طور پر، یا اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. وہ اس معنی میں کہ بار بار اس کی طرف توجہ جائیں، اور بار بار یہ بات ذہن میں آئے اور شکر گزار ہو جائیں، اور پھر اس فضیلت جیسی کوششیں کرتا رہے. کیونکہ جیسا منصوبہ ہوتا ہے ویسی کوششیں کی جانی پڑتی ہیں، کام پروگرام کے مطابق ہوتا ہے. اگر مومن خدا سے مل کر خدا بن جانے والا ہے، تو پھر اس سے کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے مومن کے سامنے. اور اگر ہم اس کو جانتے ہوئے خود کو حقیر سمجھتے ہیں اور इस दुनिया में जो आए हैं इसको कोई अहमियत नहीं देते हैं तो हम ऐसे नादान कोई नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती और नादानी होगी कि इतने बड़े मंसूबे को हम नज़रअंदाज करें। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी कि हमने इंतहाई अजीम नियमत को नहीं समझा और इसकी कदर नहीं की। इसके लिए होशमंद मोमिन वो है जो शब रोज उशान रहे, ऐसा न हो कि मोमिन भूल जाए, क्योंकि हमारे अंदर नफ्स है जो सबसे बड़ा दुश्मन है और उसी पर सबसे बड़ा इम्तिहान हो जाता है। ऐसा न हो कि हम भूल जाएं अपने मकसद को, अपने नस्बुल आइन को। इसके लिए डरते डरते हमें अपने मंसूबे और नस्बुल आइन को सोचना चाहिए और उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ों से काम लेना चाहिए, इबादत और इल्म। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर कुरान मुकद्दस से हम अजीम बेदून को पाते हैं, हिकमतों का इंकशाफ हो जाता है, तो हमारी कुरान से मोहब्बत होगी, कुरान से इश्क होगा, हम कुरान को चाहेंगे। ये हमारी कुरान से मोहब्बत, इमाम से मोहब्बत होगी, क्योंकि इमाम के वेद कुरान में देखते हैं तो तब हम कुरान को अजीज रखते हैं। ये हकीकत है कि आज खाना हिकमत के सब अजीजान कुरान को जिस कदर चाहते हैं इस कदर कोई नहीं चाहता है। हम तो कुरान को हमेशा सीने से लगाए रखते हैं, क्यों? मालूम हुआ है कि इसमें इमाम की बातें हैं, इमाम ही के असरार हैं, इमाम ही की हिकमतें हैं, इमाम ही की तारीफ है। यही सबब था कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में इरशाद फरमाया था कि मैं अपने बाद दो गिरान कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, और उन चीज़ों की वजाहत फरमाई। हमारे बाज़ बरादरान का यह ख्याल है कि हुज़ूर अकरम ने अपने बाद क्या होना चाहिए इसका कहीं जिक्र नहीं किया था, या अगर जिक्र किया था तो किताबो सुन्नत का जिक्र किया था। खैर, ये एक अलग मौजू है, इस पर बहुत कुछ बोला गया है। तो कुरान से हमारे खाने हिकमत के अजीजान बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें उम्मीद है कि क़ियामत के दिन हम कुरान और इमाम की बरकतों से रू सफ़ेद हो जाएंगे, सुर्ख रू हो जाएंगे, और ऐलान हो जाएगा कि इस्माइलियों ने कुरान के ऐसे ऐसे बेदून को जाहिर किया। और ये एक मेयार होगा, एक कसौटी होगी, क्योंकि आज इस्माइलियों की किताबों में जो कुरान के वेद हैं, इतने वेद ऐसे वेद कहीं भी नहीं है। और क़ियामत का दिन ऐसा है कि उसमें मुकाबला है, कि उसमें जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उसके लिए तारीफ है, उसके लिए रहमत है। क़ियामत एक ऐसा दिन है कि उसमें सारी नीकियां उजागर हो जाएंगी और सारी बुराइयां भी। उसमें इस्माइलियों का ये कारनामा रोशन हो जाएगा और खुदावंद आलम ऐलान फरमाएगा कि देखो, मेरे इन बंदों ने कुरान के मुतालिक ये काम किया। और क़यामत एक ऐसा दिन है कि उसमें जमातों का भी मुकाबला है और अफराद का भी। लिहाजा शुरू से लेकर आखिर तक हमारे बुजुर्गान दीन ने कुरान के मुतलक, हमारे पीरों ने निगिनानों में, अपनी किताबों में, अपने इल्मी आसार में और अपनी ज़बानी तालीमात में कुरान के जैसे जैसे बेदून को उजागर किया है, وہ ایک بہت بڑی مقدار ہوگی شروع سے لے کر آخر تک. اور اس سلسلے میں اس زمانے میں ہمارے عزیزوں کی جو خدمت ہے قرآن کی خدمت، انشاءاللہ وہ بھی اس مقام پر تابناک ہوگی، درخشان ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں یہاں قرآن کی خدمت کی اہمیت کو اچھی طرح سے جان لینا ہے. یہ ایک بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، اور آپ کو ایک ایسے زمانے میں موقع ملا ہے جس میں کہ بہت سے لوگ قرآن سے روگردان ہو رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں آپ اللہ کی کتاب کی خدمت کرتے ہیں اور اس سے عظیم عظیم بیدوں کو پاتے ہوئے روز بروز آپ قرآن سے محبت میں اضافہ کرتے ہیں، اور آپ کا ایک اچھی رائے قائم ہو جاتی ہے، ایک اچھا تصور قرآن کے متعلق، اور آپ کہنے لگتے ہیں کہ اچھا ایسے بیت ہیں، اتنی گہرائی ہے، اور اسماعیل مذہب کی یہ شان ہے، امام کی یہ رحمت ہے. اچھا تو امام اسی طرح اپنے اسماعیلیوں کو قرآن کا علم دیتا ہے، پھر آپ کا جو امام پر عقیدہ ہے وہ استوار ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ ہی راسخ ہو جاتا ہے. کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ اگر ہم ایسے حقیر مریدوں کے پاس قرآن کا علم ہے تو یہ کہاں سے آیا، کس سرچشمے سے آیا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ امام کی رحمت ہے. اور اسی ایک چیز میں ہم بہت سی حقیقتوں کو جانتے ہیں، قرآن کی عظمت کو جانتے ہیں، امام کس طرح کسی کو علم دیتا ہے اس کو جانتے ہیں، اسماعیلیوں کی رسائی کہاں تک ہے اس کو جانتے ہیں، اور اسماعیلی مذہب کتنا سچا ہے اس کو جانتے ہیں. اور پھر جو ہم کو ڈر لگتا تھا قرآن کے متعلق، یہ خوف بیجا بھی دور ہو جاتا ہے. تو ایسی بہت سی رحمتیں ہیں، بہت سی برکتیں ہیں اس کام میں. لہذا آپ اور زیادہ پر امید ہو جائیے، اور آپ اپنے اندر جو شوق ہے اس کو بڑھائیے کہ ہم قرآن کے بیدوں کو سنتے رہیں گے، اور پھر ہمیں یقین آئے گا کہ عمل بالقرآن میں اسماعیلی بہت آگے ہیں. یعنی قرآن پر عمل کرنے میں آپ کو تعجب ہوگا جو میں نے ایک لفظ کو استعمال کیا. ہاں تو قرآن کے ظاہر پر بھی انہوں نے اپنے وقت پر عمل کیا، اور قرآن کے باطن پر بھی یہ عمل کر رہے ہیں اور عمل کرتے آئے ہیں. یعنی اس کی تنزیل کو بھی انہوں نے سمجھ لیا اور اس کی تاویل کو بھی سمجھ رہے ہیں. یہ امام کی برکتوں سے، امام کی مہربانیوں سے ہے، ورنہ کون ہے، کون ہے جو دعویٰ کرے؟ امام کے غلاموں کی خاک پا بننے کے بغیر کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو اس مقدس در کے بغیر کہیں سے علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی روحانی اور دینی علم؟ تو یہ چند باتیں ہیں. اپنے سوالات کے لیے کچھ وقت کو رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں شکر گزاری سے اپنی بات کا یہاں پر خاتمہ کرتا ہوں. شکریہ کی علی مدد. جی جی
ہاں، جہاں تک ہم سے عزم ہو سکتا ہے اسی انداز
جی ہاں. اس میں گزارش یہ ہے کہ لفظ ملک جو ہے قرآن میں امام کے لیے آیا ہے، اور اس سے کہ کئی ثبوت ہیں. ایک ثبوت تو یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں جو کافر بادشاہ گزرے ہیں، اور بعض حضرات انبیاء کے سامنے بھی کافر بادشاہ تھے، ان کو قرآن نے بادشاہ نہیں کہا. مثال کے طور پر فرعون تھا جو اپنے وقت کا
बादशाह था और उसने खुदाई का भी दावा किया था। तो जहाँ तक उस के खुदाई के दावा का जिक्र है, ताल्लुक़ है, उसको कुरान ने तरदीद किया और तरदीद करनी ही थी। मगर फिरौन जिस तरह दुनियावी बादशाह था उसको कुरान ने तस्लीम नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी दो वजहें हैं। एक वजह तो ये है कि अगर कुरान किसी बादशाह को तस्लीम करे तो फिर ये कानून बन जाता और उसकी सल्तनत जायज़ होती, फिर आइंदा के लिए एक बादशाह की गुंजाइश होती। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि लफ्ज़ मलिक बहुत बड़ा लफ्ज़ है जो खुदा के लिए है और इमाम के लिए है, इसलिए किसी ज़ाहरी बादशाह के लिए मलिक का लफ्ज़ नहीं आया, और सिर्फ तालूत के लिए आया क्योंकि वो इमाम थे। बाकी एक दो जगह ऐसी हैं तो उनमें मलिक का जिक्र आया है, मगर लोग नहीं समझते हैं कि वो कौन बादशाह थे। एक ये कि क़िस्सा मूसा और खिज़र में एक ऐसे बादशाह का जिक्र आता है कि वो किश्तियों को ज़बरदस्ती से लेके कारी बीगार में इस्तेमाल करता था, और दूसरा बादशाह क़िस्सा यूसुफ में। तो जो बादशाह ज़माना मूसा में था वो इमामी मुस्तकर है, और जिस बादशाह का क़िस्सा यूसुफ में ज़िक्र मिलता है वो भी इमामी मुस्तकर है। दोनों इमामी मुस्तकर हैं। जब इमाम दो होते हैं तो उसमें आम तौर पर इमामी मुस्तौदा काम करता है, क्योंकि मुस्तौदा हिजाब के तौर पर होता है और इमामी मुस्तकर ज़ाहरी काम नहीं करता है, वो लोगों को इल्म नहीं देता है। वो लोगों को इल्म दे तो फिर मुस्तौदा इमाम को नहीं होना चाहिए, जो कुछ देना चाहिए वो इमाम मुस्तौदा को देता है, इसलिए वो लोगों पर ज़ाहिर नहीं होता है, यानी उसके इल्म का लोगों को पता नहीं चलता है। जो मुस्तौदा है उसके इल्म का पता चलता है। मगर ये मकाम ऐसा नहीं है कि इस पर आमतौर से लेक्चर दिया जाए, ये बेदू में से, अजीम बेदू में से। और सवाल का ये हिस्सा कि वो बादशाह किश्तियों को ज़बरदस्ती से ले जाता था, लेकिन किस किस्म की किश्तियों को ले जाता था? सही, दुरुस्त और बेनुक्स, तो फिर उनको इस्तेमाल करता था। इसमें एक बहुत अजीम भेद है। तो ये कुरान में लफ्ज़ मलिक की बात हो गई। इसके अलावा हमारे सदर साहब की ख्वाहिश थी कि हम बहिश्त पर बहस करें, बहिश्त पर मुख्तलिफ सवालात करें। अगर आपके पास वक्त है तो बहिश्त के बारे में एक एक सवाल करें, वक्त को देखें। अगर वक्त नहीं है तो फिर ये प्रोग्राम किसी और वक्त पर छोड़ें। बहिश्त के बारे में जानने के लिए एक बुनियादी बात मैं आपको बताता हूँ। कभी आपको ख्याल हो कि बहिश्त में क्या है और क्या नहीं है, इसके लिए मैं एक उसूल आपको देता हूँ। लहुम फीहा मा यशाउन वलदैना मज़ीद। बहिश्त में हर वो चीज़ मिलेगी जो वो चाहेंगे। मिसाल के तौर पर किसी के दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि आया बहिश्त में से हम दुनिया को जान सकते हैं, अपने अहल वयाल को देख सकते हैं, दुनिया के तमाशे को देख सकते हैं और सियारा ज़मीन पर सियाहत कर सकते हैं, या उन्हीं बहिश्त की अकली और रूहानी नेमतों में गुम हो जाते हैं। किसी ने यह सवाल किए तो फिर ये उसूल उसको जवाब देगा। क्या जवाब देगा? लहुम फिहा मा यशाउन, उनके लिए हर वो चीज़ है जो वो चाहते हैं। इससे पता चला कि अगर कोई दुनिया को देखना चाहे तो ज़रूर देखेगा, और दुनिया को देखे बगैर तो फिर बहिश्त क्या बहिश्त? तो
دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کوئی شخص یعنی اپنے آباؤ اجداد کو اور بہت سارے آباؤ اجداد کے سلسلے کو جہاں سے اس کا خاندان چلا آیا ہے، اس کے آباؤ اجداد کی نسل چلی آئی ہے، ان کو دیکھنا چاہتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ بہشت میں پانا چاہتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو یہ جو اصول ہے کہتا ہے کہ بالکل خدا نے بالکل یہ فرما دیا ہے کہ جس کسی کو بہشت میں داخل کیا جائے گا اور اس کی ہر ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے گی، ہر ہر تقاضا پورا کیا جائے گا، اور یہ بہشت کی نعمتوں کے سمجھنے ایک طریقہ۔ اگر بہشت میں عمر کے بارے میں سوال ہو جائے تو بہشت اہل جنت کی عمر جو ہے وہ نوجوانی کی عمر ہو رہی ہے، اگر بہشت میں کھانے پینے کی چیزوں کی بات ہو تو اس میں تین غذائیں ہوں گی، عقلی غذائیں علم اور خدا کے بیدوں کی صورت میں، اور اس کائنات کے ظاہر و باطن میں جو کچھ بید ہیں علم سے متعلق جو چیز ہے وہ سامنے آئے گی، ہاں وہ چیز زمانہ آدم سے متعلق ہو یا بعد کے کسی زمانے سے، تو ہر چیز، ہر تاریخ اور ہر واقعہ اور ہر داستان اور ہر قصہ اور ہر چیز سامنے آئے، کس طرح سامنے آئے گی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اصل واقعہ جو ہے اس کی پکچر سامنے آئے گی۔ کوئی کہے گا کہ جب میں لفظ پکچر کو استعمال کرتا ہوں تو وہ اس لفظ کو ادنا سمجھے گا، یہ لفظ ادنا نہیں ہے، خدا نے پیشگوئی کی تھی کہ مستقبل میں جو کچھ ہوگا وہ میرے معجزات کے طور پر ہوگا، تو قرآن میں پیشگوئی ہے کہ آج سائنسی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی آیات ہیں، بالکل وہی آیات ہیں جو قرآن۔ دینی ہدایت کے لیے آسمانی کتاب ہمیں کافی ہے، لیکن کائنات میں بھی خدا کی آیات ہیں اور یہ دنیا کائنات میں شامل ہے، اور انسان کی ذات میں بھی خدا کی آیات ہیں، چنانچہ سائنس کے کرشمے سب خدا کی نشانیاں ہیں آیات میں سے۔ لہذا ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں بہت سی چیزیں فلم کے طور پر سامنے آئیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے منشا کے مطابق ہے کہ ہم نے سائنس کی روشنی میں دین کی ایک حقیقت سمجھ لی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ یہ رسول کے واقعات ہیں یا اس سے آگے کے واقعات ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کو مائنڈ کریں گے، اپنے دل میں لائیں گے، تو یکایک وہ پکچر اور وہ واقعہ سامنے آئے گا، وہ فیکٹ ہوگا۔ وہ کس طرح آئے گا؟ دیکھیں کہ کرامن کاتبین نہ صرف ایک فرد کے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، بلکہ کرامن کاتبین ایک یونیورسل یعنی طاقت ہے۔ جب ایک فرد کے حقیر کاموں کو خدا ریکارڈ کرواتا ہے تو کیا پوری کائنات کی جو سٹوری ہے، جو واقعات ہے، ان کو ریکارڈ نہیں کرتا ہے؟ تو خدا کیوں فرماتا ہے کہ لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے کہ اس میں ہر چیز ریکارڈ ہے؟ لوح محفوظ سے نفس کلی مراد ہے، اور نفس کلی تمام زمانوں میں ہے، اور کائنات نفس کلی کی آغوش میں ہے، اس کی گود میں ہے۔ آج کے زمانے میں سائنسدانوں نے جو راکٹ بنایا تو اس کے ساتھ ایسے ایکوپمنٹ لگائے کہ اس میں فوٹوگرافی ہوتی ہے، میسیج آتے ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور تمام آلات اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو انسان نے اتنی ترقی کی، کیا خدا کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ دنیا جہان کے اور زمانے کے سارے ریکارڈ واقعات کو ریکارڈ کرے؟ وہ یہی نفس کلی کرتا ہے، اور اسی میں کرامن کاتبین کی طاقت ہے، اور وہی لوح محفوظ ہے۔ تو جب سے انسان کی تاریخ کا آغاز ہوا تب سے لے کر قیامت تک دنیا کے سارے واقعات خواہ وہ کسی فرد سے متعلق ہوں یا اقوام عالم سے متعلق ہوں یا دنیا کے حادثات سے متعلق ہوں کچھ بھی ہوں تو وہ سب لوح محفوظ میں یعنی نفس کلی میں ریکارڈ ہے جو روح اعظم ہے جو امام کا نور ہے اور پھر بہشت میں یہی چیزیں نعمتوں کی شکل ہیں۔ بعض دفعہ دل میں آتا ہے کہ بار بار نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا نعمت ہے؟ مومن کی نگاہ میں نعمت محدود لگتی ہے لیکن محدود نہیں ہے، دنیا کا قصہ، دنیا کی کہانی، انسانیت کی داستان بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو بید پوشیدہ ہے، جو اسرار ہیں، انبیاء سے متعلق، اولیاء سے متعلق اور زمانے سے متعلق، جنگوں سے متعلق، سلطنتوں سے متعلق، انسان ایک ہسٹری کو، ایک قصے کو پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 برس کا ہے۔ خدا اپنے دنوں کو لمبے لمبے کیوں کرتا ہے؟ شاید اس کا کوئی پروگرام ہے، بہت لمبا پروگرام، بہت بڑا پروگرام ہے۔ اور بہشت کی زندگی بہت لمبی ہے، اور علم کی لذت، کسی چیز کے جاننے کی خوشی، ہم تو یہ بھی چاہیں گے کہ فرعون کو دیکھیں کہ اس نے کس طرح کفر کیا اور موسیٰ نے اس کی کس طرح سرکوبی کی۔ ابراہیم تو ابراہیم ہے، ہم تو نمرود کو بھی دیکھنا پسند ہے۔ سلیمان تو سلیمان ہے، ہم اس کے زمانے کے سارے واقعات کو دیکھنا پسند کریں۔ یہ سب بید ہیں۔ اس دنیا میں انسان کس طرح لگا ہوا ہے ریسرچ کے لیے؟ ایک جذبہ ہے، ایک خواہش ہے، ایک پیاس ہے، لیکن یہ پیاس یہاں نہیں بجھے گی، یہاں نہیں بجھے گی۔ تو یہ سارے بید، خدا سے متعلق ہوں، انسان سے متعلق ہوں، کفر سے متعلق ہوں، اسلام سے متعلق ہوں، سب بید بہشت میں ظاہر ہوں گے۔ ایسے مقام کا نام بہشت ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون میں یہ ساری باتیں، یہ ساری خواہشات آ جاتی ہیں، ان ساری خواہشات کی تکمیل ہوگی۔ تو بہشت کی ایک چھوٹی سی شناخت، ہمیں بہشت کے متعلق جاننا ہے، ہمیں بہشت کے متعلق ایک بڑا سا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے اس منصوبے کی اہمیت کو بڑھانا ہے، ہمیں اس طرح زیادہ سے زیادہ خدا کی قدرت کو سمجھنا ہے، ہمیں خدا کی قدرت کو محدود طریقے سے نہیں پہچاننا، بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر خدا کی قدرتوں کو جاننا اور نظر میں لانا۔ تو یہ ہیں چیزیں، یہ بہشت میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، اور یہ سب چیزیں روحوں کی تسخیر سے، اس کے لیے اچھی روحیں اور بری روحیں سب یعنی مومن کی سلطنت میں آنی چاہیے۔ اس کی نظیر سلطنت سلیمانی ہے، سلیمان پیغمبر کی سلطنت سے مثال ہے کہ اس کے لشکر میں اتنے قسم کے لوگ تھے اور اس کے لیے جو شیاطین ہیں وہ بھی کام کرتے تھے، ان کی بھی ضرورت ہے، ان سے بھی کام کروانا ہے، کفار کی روحوں کی بھی ضرورت ہے، سزا تو ان کو مل جائے گی، ایک بار جہالت و نادانی کے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر سزا پا چکنے کے بعد، یہ ثابت ہو جانے کے بعد حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے دھو دھا کے نکالا جائے گا اور پھر ان سے رعیت کا کام لیا جائے گا، وہ سبجیکٹڈ ہو جائے گا، پھر وہ ہر کوئی ایک کام کرے گا۔ تو اس لیے کفار کی روحوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ اسماعیلی صاحب کی وسیع النظری ہے، اسماعیلی مذہب میں وسیع النظری ہے، ریزننگ کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، حضور وجہ کے یعنی بغیر نہیں ہے، اس کی وجہ ہے، اور یہ وجہ روحانی سلطنت ہے، اور اس کی وجہ خدا کی بے پایان رحمت ہے۔ تو اس کے لیے سب کو معاف کیا جائے آخر میں، کوئی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، لیکن سزا پہلے ملے، ایک بار ہلاک ہو جائیں گے۔ हालात अकली तौर पर हो जाएगी, रूहानी तौर पर हो जाएगी। हालात इसको कहते हैं कि मसलन कोई खेल है तो हार गया, ये हलाक है एक तरह से। कोई भैंस है शिकस्त खा गया, ये हलाक है। नज़रियात हैं एक नज़रिए के सिवा, बाकी सब नज़रिए बातिल करार पाए, ये हलाकत है। ऐसा नहीं है कि खुदा यानी रूह बनाई है उसको मिटाएं और बर्बाद करें। तो ये यानी इसमें क्या हिकमत है? दुनिया में आप देखते हैं जो अच्छे लोग हैं जिन के पास इल्म है, साइंस है, वो किसी मामूली चीज़ को भी उठाकर उसकी सूरत को तब्दील करके कोई चीज़ बनाते हैं तो हलाक हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। ये मानी है, इसके अंदर हमें जानना चाहिए कि इस हलाकत से क्या मुराद है, इस फना हो जाने से क्या मुराद है। हम कभी इसको नहीं मानेंगे कि जहन्नम में जलेंगे जलेंगे और जलेंगे, जलते रहेंगे जलते रहेंगे और अबदुल अबाद तक जलते रहेंगे। खुदा को कितना बड़ा गुस्सा है, तो किस कदर नाराज़ हो गया है। आप किसी मुखालिफ को ज़ेर पा लाते हैं, शिकस्त देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और वो चीखता है चिल्लाता है, तो आखिर आपको रहम नहीं आएगा? बहैसियत मखलूक के आपको ज़रूर रहम आएगा। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, शिकस्त खा गया, मान लिया, अब रोता है, फरियाद करता है, तो क्या पाना है? उसको मारेंगे जलाएंगे और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे? इसमें क्या हिकमत है? ऐसी बात नहीं है, सज़ा सही है। और दूसरा जो है जहालत की सूरत में है, जहालत तो नादानी की तशबीह आग से दी गई है। देखें कि आग की क्या खासियत है, वो बहुत सारी चीज़ों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक। तो जहालत हमारी अकली वजूद को ख़त्म कर देती है। इस माना में जहालत व नादानी की तशबीह तमसील आग से दी गई है और इससे बढ़कर कोई अजाब नहीं है। अगर आज दुनिया में कोई फर्द या कोई जमात जहालत व नादानी के अजाब में मुब्तला है तो यही अजाबुन अलीम भी है और अजाबुन अजीम भी है, दर्दनाक अजाब भी है और बड़ा अजाब भी है। क्योंकि आप हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर जो तीन अंसुर हैं, अकल का अंसुर, रूह का और जिस्म का, तो इन तीनों में जो बड़ा अंसुर है वो अकल है। लिहाजा अकली लज्जत बड़ी है, अकली अजाब बड़ा है, अकली नेमत आला है। तो जिस्म क्या है? जिस्म कोई चीज़ नहीं है, जिस्मानी अजाब इसकी कोई अहमियत नहीं है। इस रूह का जो अजाब वो बड़ा है, इस अकल का जो अजाब वो बड़ा है। और अकल के लिए अजाब जो है वो जहालत है। कभी कोई अकल जहालत में गिरफ्तार हो जाए तो रफ्ता रफ्ता उसका खात्मा हो जाए। तो ये जहालत अकल के लिए आग का काम करती है। इसलिए जहालत तो नादानी की तशबीह जो है वो आग से दी गई है, वरना वो ऐसी आग नहीं है जो शोले भड़कते हों और खुदा उनको उठाकर उनके लिए ईंधन बनाता हो। तो मैं कह रहा था कि इस्माइली जो हैं वो वसीउन नज़र हैं, या इस्माइली मज़हब में वसीउन नज़री है, और इस्माइलियत की जो निगाह है वो बहुत दूर से है। ये सब कुछ इमाम की रहे, इसके लिए हम सबको इमाम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और हमेशा से कबूल होना चाहिए। और ये उसकी रहमत है कि उसने हमको सब कुछ दिया है, ऐसी वसीउन नज़री दी है, इससे हमको सब मिलेगा। हमारा एक अच्छा सा नज़रिया मुसलमानों से बढ़कर सारी इंसानियत के बारे में हमारा एक अच्छा सा आइडिया कायम हो जाएगा, हम तंग दिल नहीं होंगे और इससे हमको सवाब मिलेगा, हमारी इबादत इसकी बदौलत आगे बढ़ेगी। और आज इमाम को देखते हैं किसी दूसरे पेशवा की तरह नहीं है, सब इंसानियत को चाहते हैं, सारे इस्लाम को चाहते हैं, सब मुसलमानों से ये कहलवाना चाहते हैं कि इमाम हम सब का इमाम है, ये उसकी शान।
اور ایسا ہی کہلایا جو چائنا میں تشریف لے گئے اور ہمیشہ ایسا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی مصلحت میں آخر جا کر سب کو بخشنا ہے, لیکن خدا نے لمبے لمبے دن اس لیے بنائے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس دفعہ مومنین کی بادشاہی کو بے تمام اور بے کمال جو ہے قائم ہونے دیجئے, تو پھر دیکھا جائے. یعنی مطلب
سر آپ نے یہ سر جو ایک عام مومن ہوتا ہے سر کہ جو اسماعیلی ہے اور جماعت کرنے جاتا ہے اور امام پر یقین رکھتا ہے, تو آپ کے کہنے کے مطابق وہ تو بحث میں جائے گا
جی.
تو سر آپ نے جو فرمایا کہ بحث میں ہر خواہش پوری ہوگی
جی,
تو سر آپ اس کی بات کر رہے ہیں یا تو کون سی بحث کی بات کر رہے ہیں؟ اور کیا سر بحث میں خواہش ہوتی ہے؟ اور خواہش ہوتی ہے تو سر جس طرح سے آپ نے فرمایا اس طرح سے ہوتی ہے یا تو کوئی کسی اور طرح سے ہوتی ہے؟
ہاں, بحث میں سلجھی ہوئی خواہش ہوتی ہے, چونکہ لہم ما یشاؤون میں خواہشات کا ذکر ہے. خواہش کا مطلب چاہنا. ابھی جو میں نے اصول کے طور پر یا قانون کے طور پر جو آیت پڑھ کر سنائی, اسی میں خواہش کا ذکر ہے. لہم فیہا ما یشاؤون ولدائنا مزید. اس میں ہر مومن ہے, بہشت میں اگر درجات ہیں تو ان درجات کے مطابق خواہش ہوگی اور علم کے مطابق, اور علم سے ہم اپنی خواہشات میں اضافہ کر سکتے ہیں, یعنی بہت ساری امیدیں رکھ سکتے ہیں, اور سب کام علم ہی کرتا ہے. ہر وہ مومن جس کو امام پر یقین ہے تو خواہشات کی تکمیل ہوگی. اور خواہشات ہماری تین ہستیوں کی شرکت سے بنیں گی, عقلی, روحانی اور جسمانی. چونکہ ہمارا وہاں ایک لطیف جسم ہوگا, یہ جسم نہیں ہوگا کیونکہ یہ بیمار پڑتا ہے اور اس میں بہت آلائشیں ہیں. لطیف جسم ہوگا اور پاک روح ہوگی اور ایک صاف ستھری عقل ہوگی. اور کیونکہ عقل روح پر قائم ہے اور روح جسم پر قائم ہے, جو لطیف جسم نہ ہو تو ہمارا وجود کیسے بنے گا اور بہشت میں جو لذتیں ہیں وہ کیسے پائیں گے؟ اس لیے لطیف جسم ایک حقیقت ہے, پھر روح ہے اور عقل ہے, اور اسی کے مطابق بہشت بنی ہوئی ہے کہ اس میں تین قسم کی لذتیں ہیں. عقلی جس میں علم آتا ہے, روحانی جس میں ہر قسم کی عبادات اور ورد اور گنام اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور جسم جو جسم سے متعلق کھانے پینے وغیرہ کی لذتیں ہیں, لطیف خوشبوؤں کی صورت میں اور لطافت میں. تو یہ بہشت میں خواہشات ہیں.
آپ نے امام مصطفیٰ اور امام مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا جو, تو امام مصطفیٰ سر وہی نہیں جو مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں, جس کا سلسلہ نہیں چلتا, وہی نا سر؟
جی ہاں, امام مصطفیٰ.
تو سر آپ نے یہ فرمایا کہ جب یہ دو امام ہوتے ہیں تب امام مصطفیٰ ہے وہ بولتے ہیں, مصطفیٰ نہیں بولتے ہیں.
جی ہاں.
تو سر یہ جو آن حضرت تھے وہ بھی امام مصطفیٰ تھے؟
یہ آن حضرت تو ناطق تھے, پیغمبر تھے. یہ امام مصطفیٰ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کے بعد امامت کی دو شاخیں ہو گئی. حضرت اسماعیل کے سلسلے سے ائمہ مستقر ہوئے, اور حضرت اسحاق کے سلسلے سے ائمہ مستودع ہوئے. اور قرآن میں کتاب میں اکثر حضرت اسحاق کی نسل سے جو امام ہوئے پیغمبری کے عنوان سے یا امامت کے عنوان سے, وہی نمایاں نظر آتے ہیں. اور جو حضرت اسماعیل کے خاندان سے ائمہ ہوئے ان کا کوئی خاص نمایاں ذکر نہیں ملتا ہے, اس لیے کہ وہ بادشاہ تھے, اور امام کے بادشاہ ہونے میں بڑے بڑے راز ہیں, اس کو جاننا چاہیے. تو کبھی کوئی امام ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ نہیں کرتا ہے علم کا کام، اور جس طرح حضرت امام جعفر صادق نے کیا یا جس طرح حضرت علی نے کیا، لیکن پھر بھی وہ امام ہوتا ہے. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ امام اپنے وقت میں ذاتی طور پر روحانی علوم کو ظاہر نہ کرے. تو ایسے امام میں بادشاہت کا عنصر غالب ہوتا ہے. امام سب ہی ایک ہیں لیکن پھر بھی اس میں تفاوت ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ میرے امام سلطان شاہ نے خود فرمایا کہ میرے والد نے اور میرے دادا نے، تو میرے والد بس یہ نشکار کھیلتے تھے، یہ جماعت کے خدمت کرتا، اس میں بڑا راز ہے. لیکن ایسے امام میں یعنی بادشاہت کا یعنی سلطانی کا عنصر غالب ہوتا ہے. اس کا سارا کام جو کام ہے وہ باطن میں چلا جاتا ہے، تو باطنی طور پر وہ کام کرتا ہے. یعنی امام کے سلطان ہونے میں یہ راز ہے. تو ہر امام سلطان ہے. آپ کو تمام ائمہ میں حضرت امام جعفر صادق جیسے امام نہیں ملیں گے. یہ بہت بڑا امتحان ہے یعنی علم کے لحاظ سے. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کو اس میں غلط فہمی نہیں ہوں، چونکہ امام شناسی کا معاملہ ہے، بڑی نزاکت ہے اس میں. سب امام ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کسی کسی امام میں سلطانی کا عنصر غالب ہوتا ہے، کسی کسی امام میں علم کا یعنی عنصر ظاہر میں غالب ہوتا ہے. میں ظاہر کی بات کرتا ہوں، جو چیز نمایاں ہوتی ہے اس کی بات کرتا ہوں. تو باطن کے باطن میں جا کر دیکھیں تو وہ ایک ہی شان ہے. تو سب انبیاء جیسے ہیں، لیکن سلیمان پر آ کر سلطنت کا جو عنصر تھا وہ غالب رہا. اسی طرح امام آغا علی شاہ اور امام حسن علی شاہ اور امام سلطان محمد شاہ تو ظاہر ایک چیز نہیں ہے. اور دوسری بات جو بتانا چاہیے، کوئی شخص امام کو سامنے سے نہیں پہچان سکے گا. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار پہچانے، لیکن اکثر اور بیشتر امام کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے. اس کی پہچان باطن میں ہے. تو جس طرح خدا کا گیٹ پیغمبر ہے، اسی طرح یعنی پیغمبر کا گیٹ اساس ہے، اساس کا گیٹ امام ہے، اور امام کا گیٹ حجت ہے. آج کل شاید یہ بات نہ چل سکے، لیکن ایک وقت تھا کہ اس میں امام کو حدود دین کے ذریعے سے پہچانا جاتا تھا، حجت کے ذریعے سے پہچانا جاتا تھا. جس نے امام کو باطنی طور سے دیکھا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے، آپ امام کو نہیں پہچان سکتے. ٹھیک ہے، خوش نصیبی ہے، کسی کا عقیدہ راسخ ہے اور امام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، تو وہ بڑا خوش نصیب ہے. لیکن علمی طور پر اور کرامت کے طور پر، معزے کے طور پر امام کو دیکھنا ہے تو پتہ نہیں چلے گا. پھر اگر اس کا کوئی گیٹ ہے تو گیٹ کے تھرو سے. پیغمبر نے حدیث فرمائی کہ ہر چیز کا گیٹ ہے، یہاں تک کہ قبر کا بھی گیٹ ہے. قبر کے گیٹ کو کسی نے دیکھا ہے؟ پیغمبر نے جب فرمایا تو گیٹ ہے. اور یہ حدیث بھی قبر کے بارے میں فرمایا، ہر چیز کا گیٹ ہے اور قبر کا بھی گیٹ ہے، تو اس کی پائنتی جو ہے وہ گیٹ ہے. کہا کہ اس گیٹ سے داخل کرو. اس کو کیا فرق پڑتا ہے سامنے سے، دائیں سے، آگے سے، اوپر سے؟ لیکن اصول کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اس اصول کے قائم رکھنے سے اس کا جو بھرپور فائدہ ہے وہاں ملے، جہاں کی گیٹ کی شناخت کی ضرورت ہوگی. تو خدا نے فرمایا کہ دروازوں سے گھر میں آیا کر، اور کوئی پچھلے دروازے سے آ گیا تو کیا ہے، ضرورت کے مطابق کھڑکی سے آ گیا تو کیا ہے،
کہ خدا ایک اصول کو قائم کر کے اس اصول کی روشنی میں وہ اور چیز سمجھانا چاہتا ہے.
یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. ابھی کافی وقت ہو چکا ہوگا.